والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم وأنا جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حدیث جو میں نے ابھی سنائی یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہی جاتی ہے. مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر راوی نے اپنے مروی عنہ سے, دوسرے لفظوں میں ہر شاگرد نے اپنے استاذ سے سب سے پہلی مرتبہ یہ حدیث سنی. اس لیے اس کو مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے. اگرچہ یہ تسلسل راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ تک ہے, لیکن سند کا چونکہ اکثر حصہ تسلسل بالاولیت سے آیا ہے اس لیے تغلیباً اس کو مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے. میں نے یہ حدیث میرے استاد اور میرے مرشد اول فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی مبارک زبان سے سب سے پہلی مرتبہ سنی, مسلسل بالاولیت کے طور پر سنی. اور بھی دوسرے مشائخین کرام سے میں نے مسلسل بالاولیت کے طور پر یہ حدیث شریف سنی ہے, اسی لیے میں نے آج کی اس مبارک مجلس میں آپ کو بھی یہ حدیث سنا دی. اگرچہ یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی موجود ہے, حدیث شریف کا ترجمہ یوں ہوتا ہے الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی, جو لوگ رحم کرتے ہیں مہربانی کرتے ہیں تو رحمان اللہ ان پر بھی مہربانی کرتے ہیں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والے اللہ تم پر رحم کریں گے. یہ ہے حدیث شریف کا ترجمہ. اسی لیے ہمیں اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ رحم کرم کا سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے. ابھی اس مجلس کے اندر آپ نے دو حدیث شریف سنی ہے. یہ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج 21-22 شعبان 19 شعبان آج 19 شعبان 1444 ہجری چل رہی ہے اور انگریزی کے اعتبار سے 12 مارچ اتوار کا دن 2023 عیسوی ہے. میری کمزور معلومات کے مطابق ہمارے بارڈولی شہر میں بلکہ قرب و جوار میں یہ پہلا موقع ہے کہ عورتوں میں، لڑکیوں میں، طالبات میں حدیث شریف کی یہ دو مبارک کتابوں کی تعلیم پہلی مرتبہ مکمل ہوئی ہے۔ میرے علم میں یہ بات نہیں، چونکہ میں نے اس بستی کی تاریخ لکھی ہے اور میرے چچا مرحوم تھے، انہوں نے بھی تاریخ لکھی ہے، جن کو لوگ دیپک بارڈولی کر کے نام سے جانتے ہیں۔ میری کمزور معلومات میں بارڈولی اور اس کے اطراف کی سرزمین پر پہلی مرتبہ طالبات میں، لڑکیوں میں یہ حدیث شریف کی دو عظیم کتاب مکمل ہو رہی ہے، ایک شمائل ترمذی شریف اور دوسری مشکات شریف۔ ہمارا ادارہ نورانی مکاتب، اس کے مختلف شعبے ہیں، اس کے اندر ایک شعبہ ہے لڑکیوں کی تعلیم تعلم کا، اس میں ایک مومنہ کورس بھی ہے اور دوسرا عالمہ کورس ہے۔ بہت ساری حکمتوں سے ہم نے عالمہ کورس کے آخری سال میں مشکات شریف مکمل نصاب کے اندر رکھی اور شمائل ترمذی شریف رکھی، اور سہائے ستہ سے ہماری بیٹیوں کو ربط مناسبت ہو جائے، سہائے ستہ کی برکتیں ان کو حاصل ہو جائے، اسی لیے اس سال سے سہائے ستہ میں سے 40-40 حدیثیں منتخب کر کے ان کو پڑھانے کا سلسلہ بھی شامل کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا اربعینات من سہائی ستتی، تاکہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی رحمتن واسعہ، ان کی اسانید کا ایک روحانی فائدہ، روحانی سلسلہ اتصال کا ہماری بہنوں بیٹیوں کو بھی حاصل ہو جائے۔ بہرحال یہ دو مبارک کتاب مکمل ہو رہی ہے، اس میں شمائل ترمذی شریف کی جو آخری حدیثیں پڑھی گئی اس کا میں خلاصہ آپ کو سناتا ہوں۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی کو دیکھا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک امتی اپنے نبی کو، اللہ کے آخری رسول، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھے، خواب میں حضور کی زیارت کرے، تو اس نے حقیقت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہ کے بہت سے بندوں کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوا کرتی ہے، اور خواب میں زیارت کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ آدمی سنتوں کو سیکھے اور سنت کے مطابق زندگی گزارے، تو خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ دوسری چیز، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا، کثرت سے درود پاک، اس سے بھی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل عشق اور کامل محبت، یہ تین چیزیں ہیں جس کی برکت سے ایک مرد مومن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منامی زیارت عطا فرما دے۔ اگرچہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کو بیداری کی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. یہ بھی ایک جو ہے اللہ کی طرف سے اعزاز ہے. میں جہاں پڑھاتا ہوں, جہاں میری مادر علمی ہے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل, اس کے تیسرے محتمن حضرت مولانا احمد بزرگ سملکی رحمت اللہ علیہ, اس وقت جو محتمن صاحب ہیں ان کے دادا جان, وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے پاس دیوبند میں بخاری شریف پڑھتے تھے. تو بخاری شریف کے سبق کے درمیان حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی. بیداری میں جاگتے ہوئے دوران سبق ان کو زیارت نصیب ہوتی تھی. تو اللہ کے بعض برگزیدہ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو جاگتے ہوئے بھی زیارت نصیب ہوا کرتی ہے. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ, جو سلسلے رفاعیہ کے بہت بڑے اکابر اور بزرگوں میں سے ہیں, فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کی بہت سی باتیں نقل فرمائی. مصر میں ان کا مزار ہے, الحمدللہ میں ان کے مزار پر حاضر ہوا ہوں. ان کے حالات کے اندر ہے کہ جب وہ مدینۃ المنورہ حاضر ہوئے ہیں تو قبر اقدس سے ہاتھ مبارک نکلا اور انہوں نے ہاتھ سے مصافہ کیا تھا. یہ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے. تو ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن کو بیداری میں, خواب بیداری میں بھی زیارت نصیب ہو جایا کرتی ہے. ہمارے استادوں کے استاد اور میرے والد مرحوم کے اور والدہ کے پیر و مرشد حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے متعلق بہت مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں روزہ مبارک پر حاضری ہوئی اور سلام پیش کیا تو قبر اطہر سے جواب ملا, وعلیک السلام یا ولدی. یہ جواب ملا قبر مبارک سے. حضرت مدنی نے قبر مبارک پر جا کے سلام پیش کیا تو قبر سے جواب ملا, وعلیک السلام یا ولدی, تمہیں بھی سلام ہو اے میرے بیٹے. یہ حضرت کو قبر سے جواب ملا تھا. چونکہ اس زمانے کے اندر کچھ لوگ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو آل رسول اور سید مانتے نہیں تھے اور حضرت کے اوپر بہت کچھ الزامات لگاتے تھے. تو یہاں دو کرامت ظاہر ہوئی. ایک کرامت تو یہ کہ قبر میں سے سلام کا جواب ملا, اور جتنے لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے سب نے وہ جواب سنا تھا, اور اس دن پورے مدینہ میں چرچا ہو گیا کہ بھارت کے ایک عالم صاحب آج آئے تھے اور انہوں نے روزہ مبارک پر سلام پیش کیا اور قبر اقدس سے ان کو جواب ملا. یہ بات مشہور ہو گئی پورے مدینہ کے اندر. وہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تھے. تو یہ اللہ کے بہت سے بندے ہیں جن کو بیداری میں بھی زیارت نصیب ہوتی ہے اور جو ہے بیداری میں سلام مبارک بھی نصیب ہوتا ہے. ہم فقیروں کو اگر خواب میں زیارت نصیب ہو جائے یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میرے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سنایا, میں نے خود حضرت سے سنا, کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ خواب کی زیارت افضل ہے یا بیداری کی زیارت افضل ہے, دونوں میں افضل زیارت کون سی. تو کچھ علماء کی رائے یہ تھی کہ بیداری کی زیارت, کچھ علماء کی رائے تھی خواب کی زیارت. تو حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا, یعنی حضرت مفتی محمود صاحب سے, کہ مفتی جی آپ کی کیا رائے ہے بتلائیے. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت خواب کی زیارت افضل ہے. کہا کیسے؟ تو کہا حدیث شریف کے اندر اس کے لیے تائید کہی گئی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. جبکہ بعد کے زمانے کے اندر کوئی بیداری میں دیکھے اس کے متعلق کوئی ایسی تائیدی حدیث موجود نظر سے نہیں گزری. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خواب کی زیارت زیادہ افضل ہے. اللہ تعالی ہمیں کثرت درود پاک کی توفیق عطا فرمائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے, سنت کی اتباع والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اور خواب میں اپنے دیدار سے بھی مالا مال فرماوے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آخری اثر لائے ہیں, ھذا الحدیث دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعبیر کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. اللہ نے ان کو خواب کی تعبیر کا زبردست علم عطا فرمایا تھا. ان کی کتاب بھی ہے باقاعدہ تعبیر الرؤیا کے اوپر. تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بات لائے ہیں کہ یہ حدیث شریف یہ دین کے اندر داخل ہے, یعنی دین کا بہت بڑا شعبہ ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس جو اسلام موجود ہے, دین موجود ہے, اس کا پہلا سر چشمہ قرآن مجید ہے اور دوسرا سر چشمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے. لہذا حدیث کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم کس سے حدیث سن رہے ہیں, کس سے حدیث لے رہے ہیں. بہت سوچ سمجھ کر کے لینا چاہیے. آج کل بہت سے لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں. اب اگر ان کو پوچھا جائے کہ بھئی یہ حدیث آپ نے کہاں سے پڑھی, کون سی کتاب میں سنی, تو ان کو کچھ معلومات نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ یوں جواب دیتے ہیں کہ ایک جگہ سن لی تھی, کہیں سن لیا تھا, اور آگے بیان کر دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. حدیث شریف بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہے. اس لیے کہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو لے جاتے ہیں, منسوب کرتے ہیں. اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ آدمی جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے وے. من کذب علی متعمدا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار. جو آدمی جان بوجھ کر کے میرے بارے میں جھوٹ بولے گا وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے وے. اسی لیے حدیث شریف کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. بہرحال یہ جو شمائل ترمذی شریف آپ کو پڑھائی گئی, جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک, بدن مبارک کیسا تھا وہ آپ نے پڑھا, حضور کیا کھانا پسند فرماتے تھے, حضور کیسے کپڑے پہنتے تھے, گویا کہ حضور کی پوری زندگی یہ شمائل شریف کے اندر آپ کو پڑھائی گئی. اور اس لیے پڑھائی گئی تاکہ اس کے مطابق آپ عمل کریں. اللہ سبحانہ و تعالی تمام کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شمائل شریف جو امام ترمذی نے نقل فرمائی ہے, اس کا اردو میں, انگریزی میں, گجراتی میں, دنیا کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیسی تھی. ہمیں پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر کے اس کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. یہ دوسری کتاب ہے مشکات شریف. یہ بھی اس مجلس کے اندر الحمدللہ مکمل ہو رہی ہے. یہاں آخری حدیث جو مشکات شریف کے مؤلف لائے ہیں وہ حدیث شریف ہے. وَأَنْ بَحْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قَالْ وَأَنْتُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةٍ انتم خیرها و اکرمها علی اللہ تعالی. یہ صاحب مشکات نے اپنی کتاب کے اندر آخری باب جو قائم کیا وہ ہے بابو ثواب ہذہ الامہ, اس امت کو اللہ تعالی جو بدلہ عطا کریں گے, جو ثواب عطا کریں گے, جو فضیلت عطا کریں گے, اس کے بارے میں انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے. غور کرنا چاہیے کہ یہ جو آخری کتاب انہوں نے ذکر کی ہے یہ ہے کتاب المناقب. مناقب کا مطلب یہ ہے کہ منقبت یعنی فضائل کو, مقام اور مرتبے کو بیان کیا جائے کہ کس کا کیا مقام ہے, کس کا کیا مرتبہ ہے, کس کی کیا فضیلت ہے, وہ جہاں بیان کی جاتی ہے اس کو کتاب المناقب کہا جاتا ہے, منقبت سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. حدیث کی کتابوں کے اندر جتنی بھی جامع ہیں اس میں ایک مستقل عنوان ہے مناقب کا. مناقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں کے کچھ حالات اور کچھ فضائل جمع کیے جاوے. تو مشکات شریف کے مؤلف رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس کتاب میں, اپنی اس کتاب کے اندر اور اپنے احادیث کے اس مجموعے میں اخیر میں کتاب المناقب کو ذکر کیا اور ہم لوگوں کو ایک نصیحت دی ہے. نصیحت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ بڑے بنے ہیں یہ بڑے بنے ہیں ان احادیث پر عمل کر کے, کہ اس کتاب کے اندر ایک گنتی کے مطابق 6294 روایتیں جمع کی گئی ہے. میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسخہ ہے اشعث کا, جس کے اوپر حضرت شیخ تقی الدین ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے تعلیقات کی ہے, اس نسخے کی گنتی کے اعتبار سے مشکات شریف میں 6294 روایت ہے, اور بھی اس کی گنتی کے بارے میں اقوال ہیں. تو صاحب مشکات یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی بڑے بنے ہیں وہ تمام احادیث پر عمل کر کے بڑے بنے ہیں. کتاب کے شروع میں عقائد کے متعلق روایات آئی, پھر عبادات کے متعلق روایت آئی, پھر اعمال کے متعلق روایت آئی, پھر فتنوں کے متعلق احادیث آئی. تو گویا کہ جن روایات پر عمل کرنا ہے اس پر عمل کیا, اور جو بچنے کی حدیث ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا, تب جا کر کے وہ اتنے اونچے مقام پر پہنچے کہ ان کے مناقب باقاعدہ بیان کیے جا رہے ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے اسلام کے اندر کام کرنے کے اوپر اللہ کے یہاں سے فضیلت ملتی ہے, صرف نام نام کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. کچھ کام کرو, اور اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اعمال کرو, اعمال اللہ کے یہاں دیکھے جاتے کہ تم نے کتنے اچھے اعمال کیے, کتنی نیکیاں کی. جس قدر تم نیک اعمال کرو گے اس قدر تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اونچا مقام ملے گا. صرف نام کی بنیاد پر کسی کو مقام ملتا نہیں ہے. اسی لیے ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, بیٹی فاطمہ اگر تمہارے اعمال کمزور ہوں گے تو تمہارا نسب یعنی تمہارا میری بیٹی ہونا تمہیں اڑا کے جنت میں نہیں لے جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ارشاد فرمایا. تو کوئی بھی آدمی صرف نام کی بنیاد کے اوپر جنت میں نہیں جائے گا, اچھے اعمال اور اچھے کام کی بنیاد پر جنت میں جائے گا. اسی لیے صاحب مشکات نے اخیر میں مناقب کو لا کر کے ہمیں یہ سبق دیا, اچھے اعمال کرو, اچھے کام کرو, نیک کام کرو تو تم جنت کے اندر جاؤ گے. بڑے آدمی کی بیوی ہونا, بڑے آدمی کی بیٹی ہونا, بڑے آدمی کے یہاں بہن ہونا, ماں ہونا, یہ تمہارے لیے کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے. فضیلت کی چیز ہے بڑے اعمال کرنا, نیک اعمال کرنا, تب جا کر کے تم اس قابل بنو گے کہ جنت کے تم حقدار بن سکو گے. تو خطیب نے اخیر میں یہ روایت, یہ باب قائم کیا مناقب کا, اور اس سے ہمیں یہ سبق دیا کہ بھائی اگر جنت چاہیے, نیک نامی چاہیے, دنیا میں آخرت میں نیک نامی چاہیے تو نیک اعمال کرو, اچھے اعمال کرو تو جنت بھی ملے گی اور نیک نامی بھی ملے گی. دوسری ایک بات سوچنے کی قابل ہے کہ مؤلف نے جب منقبت کا بیان شروع کیا تو آپ نے کتاب کے اندر دیکھا کہ انہوں نے کتنی بہترین ترتیب اپنائی. پہلے امام الانبیاء, خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کو آپ نے بیان فرمایا, اس کے بعد حضرات صحابہ کی مناقب شروع کیے تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق کے مناقب, پھر حضرت عمر کے, پھر حضرت عثمان کے, پھر حضرت علی کے, پھر حضرات اشرہ مبشرہ کے, پھر اہل بیت کے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے, اور اخیر کے اندر تابعین کے مناقب بیان کیے. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے, ان کے مناقب بیان فرمائے. تو مؤلف نے ترتیب بھی بڑی جاندار اختیار فرمائی. اس ترتیب کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے من الاعلی الی الادنا, کہ اوپر سے نیچے کی طرف آپ جو ہے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہوئے آئے ہیں. تو مؤلف نے جب مناقب بیان فرمائے تو مناقب میں بڑی جاندار ترتیب اپنائی کہ سب سے اوپر کے مناقب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, پھر نیچے اتر کر کے حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہم کے مناقب. گویا کہ انہوں نے ترتیب بھی بہت جاندار اختیار فرمائے اور اخیر میں جا کے تابعین کے مناقب لائے. حضرت اویس قرنی چکے تابعین میں سے ہیں, اور کتاب مکمل کرتے کرتے پوری امت محمدیہ کے مناقب آپ نے بیان فرمائے. اس ترتیب کو اختیار کر کے خطیب نے ہم کو یہ سبق دیا کہ بڑوں کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے. یہ ایک سبق دیا کہ بڑوں کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے. کبر القبر, بعض روایتوں کے اندر یہ لفظ آتا ہے کہ بڑوں کو بڑائی کے مقام کے اوپر رکھو. لہذا میں اپنی بیٹیوں کو درخواست کروں گا کہ اپنے ماں باپ اور جو ہے نئے گھر کے اندر اپنے خسر اور جو ہے ساس, ان کو ہمیشہ بڑا مقام دینا, ان کا اکرام اور عزت کا معاملہ کرنا, تو انشاءاللہ تمہاری زندگی بڑی اچھی گزرتی رہے گی. تو یہ ایک سبق دیا ہے خطیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی ہمیں یہی بتاتا ہے. حضور کی انگوٹھی مبارک کے اندر جو نگینہ تھا اس میں جو عبارت لکھی گئی وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ عبارت حضور نے کیسے لکھوائی, کہ اللہ اوپر لکھوایا, دوسرے نمبر پر رسول, اور بالکل نیچے محمد لکھوایا. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب کو پسند فرمایا کہ جو بڑا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے ان کا نام سب سے اوپر رہے, اور مقام رسالت وہ دوسرے نمبر پر رکھا, اور اپنا ذاتی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے نیچے رکھا. تو یہ طرز حضور کا یہ طرز اور یہ طریقہ اپنانا یہ بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ بھئی بڑوں کو ہمیشہ ہم بڑائی کے مقام پر رکھے, ان کا اکرام کرے, ان کی عزت کرے. اور حدیث شریف بھی آپ نے پڑھی ہے, مَن لَم يَرْحَم صَغِيرَنَا وَلَم يُعَقِّر كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا, کہ جو ہمارے بڑوں کی توقیر اور تعظیم نہ کرے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری جماعت میں نہیں ہے. دوسرا ایک سبق یہ سیکھنے کو ملا کہ حضرت خطیب رحمت اللہ علیہ نے جو ترتیب اپنائی تو اس میں پہلے خصوصی فضائل بیان کیے خاص خاص لوگوں کے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, پھر اخیر میں باب لائے امت کے فضائل کے بارے میں جس کو ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے التعمیم بعد التخصیص, کہ پہلے خاص خاص حضرات کے تذکرے کیے اور اس کے بعد پوری امت کی فضیلت بیان فرما دی. تو پہلے چند خصوصی حضرات کے مناقب نقل کیے اور اخیر میں پوری امت کے مناقب نقل فرمائے, التعمیم بعد التخصیص, اس کو بلاغت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے. اور اس کے ذریعے ہم کو یہ سبق دیا کہ اس امت کے اندر یقیناً کچھ حضرات کا خصوصی مقام اور مرتبہ ہے, ضرور مقام مرتبہ ہے, جیسے کہ امام الانبیاء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام نبیوں کے درمیان میں, اور حضرات شیخین کا درجہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں کے اندر. پھر اس کے اندر بدری صحابہ کا بھی ایک باب صاحب کتاب نے نقل کیا ہے, اور بدری صحابہ کی یہ جو ناموں کی روایت ہے وہ خطیب نے بخاری کے حوالے سے نقل کی ہے, اور اس میں 45 صحابہ کے نام ہیں, اور ان بدری صحابہ کے نام کو پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتی ہے. یہ کئی لوگوں کا تجربہ ہے. تو یہ خاص خاص افراد کی فضیلت نقل کی, اور یقیناً خاص خاص لوگوں کے فضائل قرآن حدیث سے ثابت ہے. لیکن اخیر میں بابو ثواب حاضر امہ لا کر خطیب یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ گلشن محمدی کا ہر ہر پھول خوشبودار ہے, اس امت کا ہر فرد بڑا قیمتی اور بڑے اونچے مقام اور مرتبے کا ہے. اسی لیے اخیر میں عموم کے ساتھ امت کی فضیلت آپ نے ذکر فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر امتی قیمتی ہے, نافع ہے, فائدے والا ہے. اور اس کے لیے استدلال کے طور پر آپ آیت لائے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو. للناس کا لام منفعت کے واسطے ہے, یعنی اس امت کو جو فضیلت ملی اس کی ایک وجہ ہے منفعت, کہ تمام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, ایمان والے ہو, بے ایمان ہو, سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے, اور یہ تمہاری فضیلت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. گویا اس آخری باب کو لا کر خطیب صاحب رحمہ اللہ نے امت کو سبق دیا کہ اس امت کے ہر ہر فرد کی ہمیں تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے, کسی فرد کو حقیر اور نیچا نہیں سمجھنا چاہیے, جبکہ اس امت کا ہر فرد قیمتی ہے اور اس کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے. تو کسی فرد کو اپنے سے حقیر اور نیچا نہیں سمجھنا چاہیے, ہر ایک قابل تکریم اور تعظیم ہے. اس کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ یہ باقی رہ جاتا ہے کہ یہاں امت سے کون سی امت مراد ہے. تو یہ ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ امت اجابہ مراد ہے, یعنی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا, یعنی ایمان والے. تو کنتم خیر امہ کی فضیلت امت اجابہ یعنی اہل ایمان کے لیے ہے. دوسری بات یہ اس امت اجابہ والی قید سے کفار اور بے ایمان خارج ہو گئے، اگرچہ وہ بھی حضور کی امت دعوت میں شامل ہے لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اسی لیے اس فضیلت سے وہ لوگ نکل گئے، خارج ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ امت متابعہ مراد ہے، یعنی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وہ امت متابعہ کہی جاتی ہے. جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو سیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا وہ امت متابعہ مراد ہے. اس قید کے ذریعے سے گمراہ فرقے خارج ہو جاتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، لیکن وہ گمراہ ہے، ان کے عقیدے کفر کی حد میں پہنچے ہوئے ہیں، وہ سب یہاں سے خارج ہو جائیں گے کہ وہ اس فضیلت کے اندر شامل نہیں ہوں گے. بہرحال اس امت کو جو اتنی عظیم فضیلت ملی اس کی وجوہات پر شعرا نے بہت کچھ کلام کیا ہے. ایک بڑی وجہ یہ لکھی ہے کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، یہ اس امت کی فضیلت کی بہت بڑی وجہ ہے. چونکہ امام الانبیاء اور اللہ کے بعد جو ہستی ہے ان سے اس امت کی نسبت ہے، اس وجہ سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اونچی فضیلت عطا فرمائی. تو دوسری وجہ بعض حضرات نے یہ لکھی کہ اتباع کی برکت سے یہ امت خیر امت بن گئی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع. بس یہ سنت کی اتباع ایسی چیز ہے کہ تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو جاتا ہے. کوئی آدمی اتباع سنت کے ساتھ کوئی عمل کرے گا تو تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو جائے گا، اور بغیر اتباع سنت کے زیادہ عمل بھی تھوڑا رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی اس فضیلت کی قدر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے کہ اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مجھے اور آپ کو بنایا. جب کسی آدمی کو کوئی بڑا مقام اور مرتبہ ملتا ہے تو آدمی کو اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور اس کی قدر یہ ہے کہ ہم پورے پورے طور پر سنت کے اوپر عمل کرنے والے بنے، ہمیں سنت سیکھ کر کے زندگی کا ہر کام اتباع سنت کے ساتھ کرنا چاہیے. میں جو ہے تکمیل کرنے والی تمام بیٹیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے خاندان والوں کو مبارکباد دیتا ہوں، معلمین معلمات کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے مومنہ کورس سے تکمیل کی ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. جہاں بھی رہو شریعت اور سنت پر عمل کرو. اس بے حیائی اور بے شرمی کے ماحول کے اندر حیا شرم عفت پاک دامنی کے ساتھ رہو. جہاں بھی رہو وہاں دین کا کام کرو، امت کی آنے والی نسلوں کو دین سکھاؤ. بس یہ ہم سب کے لیے عزت کا ذریعہ دنیا آخرت میں بنے گا. اللہ تمہارے وجود کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کا ذریعہ بناوے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے دین کی خوب اشاعت اور حفاظت فرماوے. ان دعاؤں کے ساتھ ہم تمہیں رخصت کرتے ہیں. اپنی مادر علمی کے ساتھ ہمیشہ آپ کا تعلق رہے، اور اپنے ادارے کو ہمیشہ یاد رکھے اپنی دعاؤں میں. اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ آپ کی حفاظت فرماوے، آپ کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مفتی ابراہیم صاحب تشریف لے آئے، حضرت دعا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. سب منتظر بیٹھے کریں. ہاں تو لیکن ایک ہاتھے پڑے گی.